सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदा रंग के एक और शुमारे के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां रूबरू भारत के एक बुजुर्ग शायर और अफसाना निगार जनाब कलीम जिया से हमारा मुकालमा।
लिखने पढ़ने और उनको बरतने की सलाहियत अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा हुई है। मुनासिब को भी मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने ऐसा किया है कि मैं बैक वक्त अफसाना भी लिखता हूँ, तनकीदी तहकीक के मजमून भी लिखता हूँ और शायरी भी कर लेता हूँ।
कलाम शायर बाजुबान शायर में जनाब मुबशर सईद का कलाम इन्हीं की आवाज में।
ख्वाब तो ज्यादे सफर होते हैं, ख्वाब तो ज्यादे सफर होते हैं और मैं ज्यादे सफर छोड़ाया। ख्वाब तो ज्यादे सफर होते हैं और मैं ज्यादे सफर छोड़ाया। आशिया में गमे हिजरत का निशान, एक टूटा हुआ पर छोड़ाया।
तफीम गालिब दीवान गालिब की गजल नंबर 207 की अंग्रेजी और उर्दू में तशरीह डॉक्टर सरफराज खान न्याजी की जबानी।
काफी मुश्किल तराकीब इस्तेमाल की हैं और ये उन गजलों में शामिल है जिनकी शरा आज तक 200 साल के बाद भी लोग करने में मसरूफ हैं और इसका सिरा जो है उनको इतनी आसानी से नहीं मिलता।
और आखिर में सादत हसन मंटो का अफसाना नया साल, आवाज खालिद हमीद की।
जिंदगी का बस एक राग है और वो है रजस, जो आगे बढ़ने, हमला करने, मरने और मारने का जज्बा पैदा करता है। इसके सिवा बाकी तमाम रागनियां फजूल हैं जो आज़ा पर थकावट थारी करती हैं।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबसरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-89। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-89।
प्रोग्राम का आगाज करते हैं भारत के एक शायर और अफसाना निगार जनाब कलीम जिया के साथ एक मुकालमे से। कलीम जिया साहब का ताल्लुक भारत के सूबे महाराष्ट्र से है। शेर व शायरी से शगफ बचपन से ही रहा, इसके साथ साथ अफसाने भी लिखे और बच्चों के लिए कहानियां भी। ये हमा जहत अदीब उर्दू की दरस व तदरीस से मुंसलिक हैं। अपने अदबी पस मंजर के बारे में जनाब कलीम जिया बताते हैं।
असल में चूंकि मैं जिस माहौल का परवरदा हूँ वो कुल्ली तौर पर उर्दू, अरबी, फारसी और इस्लामियत के अलावा अंग्रेजी का रहा, तो बचपन ही से मेरा तरीकेकार ये था कि मुझे अरबी के, फारसी के अशआर सिखाए जाते थे, उर्दू के अशआर सिखाए जाते थे, याद कराए जाते थे। मुझे अच्छा याद है कि जब मैंने SSC हमारा जिसको मैट्रिक कहते हैं 1974 में मैंने मैट्रिक पास किया है। मैट्रिक पास करते वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे तकरीबन कदीम शुरा के 10,000 के करीब शेर मुझे याद थे। ऐसी सूरत में जो है तो उसमें कुछ फारसी के अशआर भी थे, उसमें कुरान की कुछ आयतें थी, अहदीस, और उस वक्त हमको मुतनबी पढ़ाया जाता था घर में, तो ये घर का माहौल था। अब ऐसी सूरत में ये हुआ कि जब जाहिर सी बात है कि तबीयत जो तो मौजू हो गई उस वक्त और शेर कहना शुरू किया हमने, तो बहुत छोटे छोटे शेर कहते थे जिस पर जो है तो हमको तंबी की जाती थी कि नहीं शेर का मिजाज गलत है, ये शेर नहीं है, अभी और शेर याद कीजिए। तो उसमें फिर ये हुआ कि 1900 ये समझ के चले आपके 80 के आसपास मैंने शेर कहना शुरू किया, यानी बाजाबता तौर पर। और उस वक्त मैंने इस्लाह ली थी, मेरे एक उस्ताद हुआ करते थे, इन दिनों मरहूम हो गए हैं, और वो थे अल्लामा बैरन लखनवी। अच्छा। और उनके इंतकाल के बाद फिर मैंने मशवरा किया मेरे एक और उस्ताद मोहतरम जो जदीद रुझान के, जदीद तहरीक के अच्छे शायरों में से एक हैं, डॉक्टर मिदहतुल अख्तर, ये नागपुर में रहते हैं, اور یہ سمجھ لیجیے کہ میں نے اس کے پہلے نثر لکھی، میرے کچھ افسانے اور کچھ بعد میں پھر شاعری بھی، آپ کے یہاں سے اخبار نکلتا تھا پاکستان سے، سوری ایک رسالہ، اور وہ رسالہ فاران نام کا نکلتا تھا جس کو علامہ ماہر القادری جو ہے تو نکالا کرتے تھے، ان میں انہوں نے مجھے بہت جگہ دی، بہت غزلیں میری یہ سمجھ کے چلیں آپ کے 1985-86 تک اس میں بہت شاعر ہوا ماشاء اللہ میں، تو اس طرح جو ہے تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ میری مصروفیت ایک درس و تدبی سے وابستہ ہوں میں، گزشتہ 1977 سے میرا کیریئر شروع ہوا ہے میدان میں، تعلیم و تدریس کے میدان میں، اور اس کے بعد میں نے پہلے ایک پرائیویٹ اسکول میں پرائمری سیکشن میں ایز اے مدرس، ہمارے اس کو اسسٹنٹ ٹیچر کہتے ہیں، اس کے طور پہ میں نے اپنا کیریئر شروع ہوا۔ پھر بامبے میونسپل کارپوریشن کے شعبہ اردو میں 1977 سے 1985 تک میں نے ایز اے ٹیچر کام کیا، اور انہی دنوں میری کچھ کہانیاں اور کچھ تخلیقات جو ہے تو رسالوں وغیرہ میں بھی ماشاء اللہ شائع ہوتی رہیں۔ پھر ہمارے یہاں پہ ایک ادارہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا، مہاراشٹرا پبلک سروس کمیشن، اس کمیشن نے میرا انتخاب کیا ہے ایک کالج میں پروفیسر کی حیثیت سے، اور تب سے آج تک میں ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے اسماعیل یوسف کالج، یہ بہت پرانا کالج ہے، 1914 سے جو ہے قائم ہے، اور اس میں چار شعبے جو عام طور پہ مسلمانوں سے متعلق ہوتے ہیں، اردو، عربی، فارسی اور اسلامیات، یہ فل فلیج ڈپارٹمنٹ ہمارے یہاں پر ہے، اور میں ان ڈپارٹمنٹ میں سے جو اردو کا شعبہ ہے اس کا اس وقت سربراہ ہوں ماشاء اللہ۔ اور بہت ساری جو ہے تو مصروفیات ہیں، جیسے میں یونیورسٹیز میں، مختلف یونیورسٹیز میں مختلف حیثیت سے کام کر رہا ہوں، دو یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کا گائیڈ ہوں، ایک بامبے یونیورسٹی میں، ایک ناگپور یونیورسٹی میں، اور اس وقت میرے انڈر میں تقریباً 8 لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں قاعدے کے حساب سے، 2-3 لوگ ماشاء اللہ پی ایچ ڈی میرے انڈر میں کر چکے ہیں، 2 پی ایچ ڈی کے تھیسس سبمٹ ہو چکے ہیں، اور ان قریب انشاءاللہ ایک اور سبمٹ ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ میری کل 9 کتابیں آئی ہیں ابھی تک، جن میں 2 بچوں کی کہانیاں ہیں، ان کہانیوں کی کتاب ہے، ایک افسانوں کا مجموعہ ہے، ایک شعری مجموعہ ہے، ایک تحقیقی مقالہ ہے میرا پی ایچ ڈی کا، اس کے علاوہ ایک اور تحقیقی کتاب ہے، پھر کچھ تنقیدی اور تحقیقی مضامین کا ایک مجموعہ ہے، پھر میں نے کچھ افسانے ترتیب دیے ہیں، اس طرح کل 9 کتابیں ماشاء اللہ جو ہے تو اس وقت اردو حلقے میں جو ہے تو گشت کر رہی ہیں ماشاء اللہ
ماشاء اللہ۔ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا اس کا کیا موضوع تھا؟
وہ ایک ہمارے جس ریاست سے متعلق ہے، میری ریاست مہاراشٹر میں، اس میں ایک علاقہ، ایک ریجن ہے جس کو ودربھ کہتے ہیں، اور ودربھ میں ایک شہر ہے الچ پور، وہاں کے ایک بزرگ شخصیت، ایک صوفی شاعر علامہ شاہ غلام حسین چشتی رحمتہ اللہ علیہ، ان کے فن اور شخصیت پر میں نے جو ہے تو پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہے، یہ صوفی شاعر ہوا کرتے تھے
جی،
اور ناگپور یونیورسٹی سے مجھے یہ اس کی ڈگری تفویض ہوئی ہے ماشاء اللہ۔
تو آپ نے نسبتاً کچھ غیر معروف سی شخصیت کا، ظاہر ہے کہ بڑی شخصیت ہوں گے، تو اس کے انتخاب کی کوئی خاص وجہ تھی؟
اس کے کئی اسباب ہیں، یہ اصل میں غیر معروف نہیں ہے، یہ صوفی شاعر ہیں، اور گزشتہ 300 سال پہلے وہ یہاں پر تھے، اور دکن میں انہوں نے جو ہے تو مطلب دین کی تبلیغ کے لیے ایک راستہ اختیار کیا تھا، اور دکنی زبان میں ان کی شاعری ہے جو اپنے زمانے میں بہت مقبول ہوئی ہے، تو ایک تو یہ، دوم یہ کہ یہ چونکہ میرے علاقے سے قریب ہے، میں اسی ودربھ کا ہی رہنے والا ہوں، اور الچ پور کے قریب ایک شہر ہے ملکہ پور، جس کو علاؤالدین خلجی کے سپہ سالار ملک کافور نے آباد کیا تھا، میں اسی کا رہنے والا ہوں، اس کا نام ہے ملکہ پور، اور اس سے تقریباً 150-200 کلومیٹر کے فاصلے پر شاہ غلام حسین چشتی رحمۃ اللہ نے آرام فرما ہے اس وقت۔
تو ان کے کلام کی کیا خصوصیات تھیں جن کو آپ نے اجاگر کیا؟
یہ اصل میں عوامی شاعر تھے، جیسے نذیر کے بارے میں سنا جاتا ہے، نذیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نذیر سے بڑا کوئی عوامی شاعر ہمارے یہاں نہیں گزرا ہے، لیکن دکنی زبان کیونکہ اردو زبان سے تھوڑی مختلف ہے، اس میں مراٹھی آمیز الفاظ ہوتے ہیں، فارسی بھی ہوتی ہیں اس میں، عربی بھی ہوتی ہیں، لیکن مراٹھی زیادہ اس میں شامل ہوتی ہے، اور دکن کی جتنی زبانیں جیسے تمل ہے، تیلگو ہے، کنڑ ہے، یہ زبانوں کا ایک آمیزش ہے اس میں، اور اس وقت چونکہ شاہ صاحب تبلیغ کے دین کا کام کر رہے تھے، اور عوامی بولی چونکہ دکنی تھی، لہذا شاہ صاحب نے اپنی بات پہنچانے کے لیے دکنی زبان کا استعمال کیا، اور اسی میں مشاعری بھی کرتے تھے، اور چونکہ صوفی شاعر تھے اس لیے ظاہر سی بات ہے تصوف ان کے یہاں جو تو بھرپور ہے، اور ان کے کلام کی بے حساب خوبی، اصل میں ہوا یہ ہے کہ ان پر بہت کام ہوا ہے، اور لوگوں نے بھی ان پر خوب مضامین لکھے ہیں، لیکن چونکہ دکن میں اس قدر کام ہے کہ اگر کیا جائے تو اس کے لیے یعنی صدیاں اور قرن لگ جائیں گے.
بالکل صحیح. جناب کلیم ضیاء سے ہماری گفتگو جاری ہے، یہ اعلان سن لیجیے اور اس کے بعد اسی گفتگو کا بقیہ حصہ
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے، سب کچھ ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے. یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com.
اس اعلان سے قبل آپ شاعر اور افسانہ نگار جناب کلیم ضیاء کا انٹرویو سن رہے تھے. ہمارے سوالات کے جواب میں یہ مزید کہتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اردو، ظاہر ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ہندوستان میں اردو جو ہے وہ یقیناً پھلی پھولی آپ لوگوں کے طفیل، مطلب اردو ادب کی آبیاری بھی ہوئی، لیکن مجموعی طور پہ جیسے آپ کا تعلق بمبئی سے ہے اور ظاہر ہے کہ شمالی ہند میں تو چلیں وہاں پہ تو لوگ بولتے بھی ہیں، وہاں کا اپنا ایک کلچر ہے، دلی ہو یا لکھنؤ ہو، تو اس علاقے میں آپ کے ہاں جو اردو کی ترویج ہے اس کا اب اس وقت کیا صورت حال ہے؟
اصل میں ہوا یہ کہ جب ریاستیں بنی ہندوستان میں، ریاستیں بننے کے بعد یو پی، بہار، شمالی ہند میں خاص طور سے دہلی، لکھنؤ کی طرف، اس میں یہ ہوا کہ اردو کو اردو والوں نے اپنے طور پر چھوڑ دیا اور جو مقامی زبانیں ہیں، جو ریاستی زبان تھی جیسے ہندی ہے، ہندی کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا اور اس کے بدلے میں اردو کو ان کو چھوڑنا پڑا. اس وقت صورتحال یہ ہے شمال میں کہ اردو اسکولز نام کو نہیں ہے، اس طرف جو کچھ بھی اردو باقی ہے وہ صرف عربی مدارس یا خانقاہوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ عربی مدارس میں عربی، فارسی اور اردو پڑھائی جاتی ہے، جبکہ سرکاری اسکولوں میں یا نجی اسکولوں میں، نجی اداروں میں اردو نہیں ہے. یہ الگ بات ہے، سیاسی طور پر حکومتیں آتی ہیں کہتی ہیں کہ اردو کو دوسرا درجہ دیا جائے گا، تو برائے نام پانچ ریاست میں، پانچ ضلعوں میں، دس ضلعوں میں جو تو سرکاری زبان پیپر پہ بنا دیتے ہیں، لیکن اس کا عملی طور پر کوئی استعمال بظاہر نہیں ہوتا. لیکن دکن میں یہ معاملہ ہے اس وقت، اور یہ سمجھ کے چلیں کہ میں بہت اسوک سے کہہ رہا ہوں، میری تحقیق بھی ہے کہ اس وقت پورے ہندوستان میں اردو اگر صحیح معنوں میں کہیں پر ہے تو ریاست مہاراشٹر میں. ہمارے یہاں پر ہر تیسری گلی میں اردو کا ایک مدرسہ، ایک اسکول ہوتا ہے. آپ سوچیے کہ ہمارے یہاں تقریباً مہاراشٹر کی ہر یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ ہے. امراوتی یونیورسٹی جو سنت گاڑگے بابا کے نام سے منسوب ہے، اس میں آپ تصور کیجئے کہ 25 سے 26 کالجز میں اردو کے شعبے ہیں. بامبے یونیورسٹی میں جو اس وقت چار پانچ ضلعوں پر مشتمل ہے، تقریباً یہ سمجھ کے چلے آپ کے 12-15 کالجز میں اردو کے فل فلیج ڈپارٹمنٹ ہیں، یونیورسٹی میں فل فلیج ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس. اسی طرح ناگپور میں ہیں، اورنگ آباد میں ہیں، اور اس کے علاوہ پرائمری سطح سے لے کر یونیورسٹی سطح تک یعنی تحقیقی کام بھی باقاعدگی سے اردو میں ریاست مہاراشٹر میں بہت شدت سے ہو رہا ہے. اس کے بعد اگر کسی ریاست کا نمبر آتا ہے تو وہ ہے ریاست کرناٹک. آپ کی تلا کے لیے عرض کر دوں کہ کرناٹک میں بھی ان دنوں اردو کا بڑا بول بالا ہے. اس سے اور تھوڑا اوپر کی طرف آپ چلے جائیں تو پھر تامل ناڈو میں بھی اردو بہت اچھی بولی جا رہی ہے اور لکھی پڑھی جا رہی ہے، اردو کو فروغ حاصل ہو رہا ہے. ایک خاص بات جو لوگوں کے لیے ناقابل یقین ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کیرلا جو ریاست ہے وہاں پر اردو اس وقت تقریباً یہ سمجھ کے چلیں آپ کے 30% لوگ برتتے ہیں. برتنے سے مراد بولتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور ان میں یہاں پر یہ اسی 30% لوگوں میں 30% لوگ باقاعدگی سے غیر مسلم، جن کا اردو سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، عربی فارسی سے کوئی علاقہ نہیں، وہ لوگ یہاں پر اردو پڑھاتے ہیں.
میں نے کہا یہ جو اردو سیکھنے میں جو زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں بچے، نوجوان نسل، تو اس کا محرک کیا ہے؟ ملازمتیں ملتی ہیں یا ان کا اپنا شوق ہے یا کوئی ثقافتی ماحول ہے، کیا کچھ تو محرک ہوگا؟
اصل میں اردو ایک زبان نہیں، اردو ایک تہذیب ہے، ایک کلچر کا نام اردو ہے. جب کبھی لوگوں کو سابقہ پڑتا ہے ایک نان اردو سے تو ان کو اردو اور اردو تہذیب اچھی طرح ذہن میں آ جاتی ہے کہ یہ لوگ دوسری زبان کے لوگوں سے بہت مختلف ہیں، ان کے انداز گفتگو مختلف ہوتے ہیں، ان کا رہن، یہاں تک کہ جو رہن سہن ہے، جو لباس وسے فتح ہیں اردو والوں کی، وہ اور زبانوں کے لوگوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک بڑا محرک اگر کوئی ہے تو وہ فلم انڈسٹری, میڈیا. فلم میں آپ دیکھیں کہ ہندی فلموں کے نام پر جو فلمیں بنتی ہیں ان فلموں میں یا سیریلس میں یا جو ڈرامے لکھے جاتے ہیں ہندی میں ان میں کلی طور پر اردو ہوتی ہے, لیکن اس کا رسم الخط دیوناگری ہوتا ہے یعنی ہندی ہوتا ہے.
جی.
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کچھ وہ بولی جاتی ہے یا فلموں کے جو ڈائلاگ ہوتے ہیں جو منظر نگاری ہوتی ہے وہ سب اردو میں ہوتی ہے. صرف زبان وہ لکھتے ہیں تو دیوناگری میں لکھتے ہیں. آپ یقین کیجئے ہندوستان میں اس وقت آج کی تاریخ میں اگر آپ فلموں کے حوالے سے دیکھیں تو تقریباً 55% لوگ اردو جانتے ہیں. اب وہ لوگ جو کبھی جنہوں نے کبھی اردو پڑھی نہیں ہے لیکن وہ علامہ اقبال کی وہ غزل کی تصویر درد کی کہ نہیں منت کا شیتاب شمید انداستہ میری, خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری. اب بتائیے فارسی آمیز یہ پوری غزل ہے اور یہ ایک ایسا شخص جس کا اردو سے کوئی علاقہ نہیں وہ اپنے گھر میں کیسٹ پر بھی سن رہا ہے. وہ میرے دوست ہیں, میں نے ان سے پوچھا کہ پٹیل صاحب یہ کیا ہے, تو کہنے لگے کہ بھائی سمجھ میں کچھ نہیں آتا لیکن اچھا کان کو بہت لگتا ہے. علامہ اقبال کا یہ شعر آپ تصور کیجئے کہ اردو والے سمجھ نہیں پاتے لیکن بہرحال اس میں جو لئے اس میں جو ترنم اس میں جو مٹھاس ہے وہ کسی اور زبان میں مشکل ہے. تو ایک بڑا محرک فلمیں, ٹی وی سیریل اور اردو والوں کا غیر اردو والوں کے ساتھ میں جو رویہ ہے, تمام تر طریقوں سے اردو کو دبانے کے باوجود, ڈپریس کرنے کے باوجود, سپریس کرنے کے باوجود اردو آج اپنے مقام پر بڑی آب و تاب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس چوراہے پر جہاں پر وہ یہ انتظار کر رہی ہے کہ مجھے مزید سنوارا جائے, مجھے مزید جو ہے تو میرا سنگار کیا جائے اور مجھے برتا جائے. تو اس وقت ہندوستان میں اردو کا یہ سمجھ کے چلیں آپ کہ مجھے اندازہ نہیں ہے پاکستان کا لیکن جو کچھ پڑھتا ہوں سمجھتا ہوں اس کے مقابلے میں بہرحال ہمارے یہاں پر اردو بہت اچھے طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے.
کلیم جی صاحب, اب کچھ دو باتوں پہ توجہ میں کرنا چاہتا تھا. آپ نے شاعری اور افسانہ نگاری بیک وقت مطلب جاری رکھی ہوئی ہے. اچھا, ایک نثر کی صنف ہے اور ایک ظاہر ہے شعر کی صنف ہے, تو یہ دونوں کے ساتھ انصاف کرنا کس حد تک ممکن ہوتا ہے؟ آپ یعنی زیادہ توجہ کس پر دیتے ہیں, افسانہ نگاری پر یا شاعری پہ؟
نہیں, اصل میں شاعری جو ہے تو وہ فطری چیز ہے, افسانہ نگاری فطری چیز ہے, لیکن شاعری جو ہے وہ ہمارے بچپن سے جو ہے وہ ہم کو سکھائی گئی ہے. اور افسانے چونکہ اس وقت لکھے گئے جب شعور تھوڑا سا جاگ رہا تھا, اور شاعری چونکہ یہ تو فطرت ہے کہ انسان شعر کی طرف جلدی راضی ہوتا ہے بنسبت نثر کے. اب رہا سوال کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلا جائے, تو دیکھیے قدرتی نظام ہے, انسان کو بیک وقت کئی حصے دی گئی ہیں. مثلا میں ابھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو آپ کو سن بھی رہا ہوں, پھر میں دیکھ بھی رہا ہوں, پھر اگر کہیں سے کوئی آواز ہو رہی تو مجھ تک پہنچ بھی رہی ہے, پھر میرے ہاتھوں کی اور میری جسمانی حرکات سننا تو وہ بھی بہرحال اپنی جگہ پر جاری ہے. تو بیک وقت کئی چیزیں ایک ساتھ انسان کو عطا کی گئی ہے. اسی طرح بہت سارے ایسے فنکار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نثر اور نظم دونوں بھی لکھنے پڑھنے اور ان کو برتنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے. مجناطیس کو بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے کہ میں بیک وقت افسانہ بھی لکھتا ہوں, تنقیدی تحقیق کے مضمون بھی لکھتا ہوں اور شاعری بھی کر لیتا ہوں. ایسا کوئی بہت بڑا فنکار تو ہوں نہیں لیکن بہرحال یہ جو ہے تو عطیہ خداوندی ہے میں یہ سمجھتا ہوں.
جی ہاں, مثالیں تو ایسی بہت سی ہیں, احمد ندیم قاسمی جیسے افسانے بھی لکھتے تھے شاعری بھی کرتے تھے, تو اس طرح کی مثالیں تو موجود ہیں. کچھ ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ابتدا میں افسانے لکھے پھر بعد میں افسانے چھوڑ کے شاعری شروع کر دی. بہرحال یہ تو بالکل ہو سکتا ہے, ممکن ہے. میں نے تو صرف سوال اس لیے کیا تھا کہ ہوتا ہے کہ بعض منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے افسانہ لکھ لیا ورنہ شاعری کرتے رہے, یا شاعری افسانے لکھتے رہے اور کبھی منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے شعر کہہ لیا. لیکن آپ بیک وقت ماشاءاللہ سے دونوں شعبوں میں, دونوں اصناف میں جو ہیں وہ اظہار تخلیق کرتے ہیں. تو آخری سوال یہ ہے کہ اس وقت اب آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟
جی, میں تو اس وقت جو ہے تو ایک شعبے سے منسلک ہوں جہاں پر میں اردو پڑھاتا ہوں, اردو عربی فارسی اور اسلامیہ, لیکن اس وقت کلی طور پہ جو ہے تو میں اردو کے شعبے سے منسلک ہوں. اس کے علاوہ جو ہے تو مختلف کتابوں پر اور مختلف اس پر کام کر رہا ہوں, لکھ رہا ہوں, اور میری انشاءاللہ جلد ہی دو کتابیں آنے والی ہیں. اور آپ کی اطلاع کے لحاظ کر دوں کہ مجھے اس وقت ہندوستان کے مختلف اچھے رسالوں نے مجھ پر 5 الگ الگ ایڈیشن شائع کی ہیں, یعنی کلیم ضیاء فن اور شخصیت. ابھی اسی مہینے میں ایک بچوں کا رسالہ آتا ہے گلشن اطفال مالیگاؤں سے نکلتا ہے, انہوں نے اسپیشل ایشو نکالا ہے میرا, اور اس میں کچھ مضامین اور میرے کچھ بچوں کی تخلیقات جو ہے وہ انہوں نے شائع کی ہے. تو یہ سلسلہ بہرحال جاری ہے, اور میں چونکہ لکھنے پڑھنے کا بس یہی ایک میرا شوق بھی ہے اور یہی ایک فطرت بھی ہے, تو اس میں لگا ہوا ہوں. اور شاعری واری تو بہرحال یوں ہو جاتی ہے, اور آپ جیسے لوگ جو ہے تو رائے کا پروت بنا کر کے ہمارے جیسے لوگوں کو کیا کہیے کہ آسمان پر بٹھا دیتے ہیں, اس کے لیے ہم بہت مشکور ہیں آپ کے, ورنہ ہم کہاں اور آپ کہاں.
اچھا ایک سوال میں بیچ میں رہ گیا تھا, جو یہ تھا کہ آپ نے بچوں کے لیے بھی کتابیں لکھی, بچوں کے لیے کہانیاں لکھی, تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ بچوں کے لیے کہانی لکھتے ہوئے بچوں سے بات کرتے ہوئے جو اسلوب ہے جو انداز ہے وہ تو نہیں ہوتا ہے جو آپ کے باقی سنجیدہ تحریروں میں ہوتا ہے, تو آپ نے پھر کیا اس میں کوئی کیا تخصیص کی آپ نے؟
نہیں, اس میں ہوا یہ کہ میں جب اسکول میں تھا آٹھویں کلاس میں پڑھ رہا تھا, تو ایک مراٹھی میں کہانی ہوا کرتی تھی ہمارے پاس, جس کو سانے گرو جی جو مراٹھی کے بہت بڑے رائٹر تھے اور یہ مراٹھی کے ٹیچر بھی تھے, یہ شاید ہمارے بزرگوں نے کبھی سنا ہوگا ان کو, تو ان کی کہانی کی پرمیشورانے دیلیلے ڈوڑے, یعنی قدرت نے جو آنکھیں عطا کی ہیں وہ, تو اس کو وہ پڑھ کر مجھے کیسا لگا کہ اس کا ترجمہ کرنا چاہیے, تو میں نے پہلے مراٹھی سے اردو میں اس کا ترجمہ کیا, اور جب میں نے اس کا ترجمہ کیا تو مجھے لگا کہ یہ تو بہت اچھی کہانی اور ایسی ہم بھی لکھ سکتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد میں نے کچھ کہانیاں لکھنی شروع کی چھوٹی چھوٹی اسی وقت سے, لیکن وہ ضائع ہوتی چلی گئی. ایک وقت یہ آیا کہ پھر مجھے ظاہر سی بات میری شادی ہوئی, اس کے بعد پھر میرے بچے ہوئے, تو میرے بچوں نے کہا کہ ایک کہانی سنائی, اور میں نے بس ایک من گھڑت ایک بات کہنی شروع کی, بچوں کو بہت پسند آئی. اب یہ سلسلہ دراز ہوا, اب میری بیگم جو ہے تو وہ خود بھی استانی ہیں, پڑھاتی ہیں, ٹیچر ہیں, انہوں نے کہا جب آپ اتنی اچھی کہانی بچوں کو بچوں کی زبان میں بچوں کو لیبل لب و لہجے میں سناتے ہیں تو اس کو کاغذ پر اتار کیوں نہیں دیتے. مجھے بھی لگا کہ بھائی ممکن ہے کہ آگے کسی طرح کچھ کام بنے, تو اس طرح میں نے کہانیوں کا سلسلہ شروع کیا, اور آج بھی کچھ کہانیوں کا ترجمہ میں انگریزی سے, اردو سے, مراٹھی سے, ہندی سے, عربی فارسی سے اور انگریزی وغیرہ سے کرتا ہوں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے بچپن میں چلا گیا, اور وہی چھوٹے چھوٹے نئے نئے الفاظ اور وہ اس میں پھر چھوٹے چھوٹے جملے اور وہ کہانی اور کہانی کا پھر انجام اور اس کے کیریکٹر جو ہوتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ مجھے بچپن میں کھینچ لیا لاتے ہیں, اور پھر میں اپنے طور پہ بچہ بن جاتا ہوں اور کہانی خود بخود جو ہے تو سامنے اتر آتی ہے.
ماشاء اللہ. اچھا یہ آپ نے کیا جو میں پڑھ رہا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ نے انگریزی, مراٹھی, فارسی اور ہندی سے ترجمہ کیا مختلف کہانیوں اور نظموں کا, یہ جو آپ کا اپنا کلام ہے اور جو آپ کے افسانے ہیں, کیا یہ بھی ہندی اسکرپٹ میں یعنی رسم الخط میں شائع ہوتے ہیں یا صرف اردو میں ہوتے ہیں؟
نہیں, میری کچھ کہانیاں جو ہے تو مطلب یعنی افسانے جو ہیں تو میرے وہ اپنے طبع زاد ہیں.
اچھا.
وہ افسانے اور کچھ میری غزلیں, بلکہ میرا کچھ کلام بھی ہندی میں دیوناگری میں شائع ہوا ہے, اور کچھ لوگوں نے خود اپنے طور پہ اس کا ترجمہ کر کے میرے نام سے شائع کر دیا ہے. اسی طرح ہندی کے کچھ افسانے جو ہے تو ہندی میگزینس وغیرہ میں انہوں نے دیوناگری میں شائع کیا ہے, تو یہ بہرحال سلسلہ ہے.
روبرو ابھی آپ نے شاعر اور افسانہ نگار جناب کلیم ضیاء کی گفتگو سنی. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ادبی مجلہ صدارنگ پیش کیا جا رہا ہے.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے, وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
اور لیجیے پیش ہے کلام شاعر بزبان شاعر. آج کے شاعر ہیں جناب مبشر سعید.
حالت حال میں کیا رو کے سناؤں تجھ کو, تو پلٹ آئے تو پلکوں پہ بٹھاؤں تجھ کو, عالم ہوش میں مدہوش بنا لوں خود کو, عالم ہوش میں مدہوش بنا لوں خود کو, آیت حسن پڑھوں دیکھتا جاؤں تجھ کو. تو نہیں مانتا مٹی کا دھواں ہو جانا, تو نہیں مانتا مٹی کا دھواں ہو جانا, تو ابھی رقص کروں وہ کہ دکھاؤں تجھ کو, تو تو نہیں مانتا مٹی کا دھواں ہو جانا، تو ابھی رقص کروں ہو کے دکھاؤں کس کو، کر لیا ایک محبت پہ گزارا میں نے، کر لیا ایک محبت پہ گزارا میں نے، چاہتا تھا کہ میں پورا بھی تو آؤں تجھ کو، اب میرا عشق دھمالوں سے کہیں آگے ہے، اب میرا عشق دھمالوں سے کہیں آگے ہے، اب ضروری ہے کہ میں فجد میں لاؤں کس کو، اس نے ایک بار مجھے پیار سے بولا تھا سعید، اس نے ایک بار مجھے پیار سے بولا تھا سعید، میرا دل ہے کبھی سینے سے لگاؤں کس کو، حالت حال میں کیا رو کے سناؤں کس کو، تو پلٹ آئے تو پلکوں پہ بٹھاؤں کس کو. ایک اور غزل کے میں کچھ یہ سناتا ہوں آپ کو، کب میری حلقہ وحشت سے رہائی ہوئی ہے، کب میری حلقہ وحشت سے رہائی ہوئی ہے، دل نے ایک اور کی زنجیر بنائی ہوئی، تیری سورج جو میں دیکھوں تو گما ہوتا ہے، تیری سورج جو میں دیکھوں تو گما ہوتا ہے، تو کوئی نظم ہے جو وجد میں آئی ہوئی ہے، تو کوئی نظم ہے جو وجد میں آئی ہوئی ہے، اور شعر ہے کہ عشق میں عالم تفریق نہیں ہوتا میاں، عشق میں عالم تفریق نہیں ہوتا میاں، تو نے اس دشت میں دیوار اٹھائی ہوئی ہے، عشق میں عالم تفریق نہیں ہوتا میاں، تو نے اس دشت میں دیوار اٹھائی ہوئی، ایک پری ذات کے یادوں میں اتر آنے سے زندگی وصل کی بارش میں نہائی ہوئی ہے، زندگی تیری رفاقت کے طلبگاروں نے، زندگی تیری رفاقت کے طلبگاروں نے، کس لیے موت کی دولت ہی کمائی ہوئی ہے، تم گئے ہو یہ وطن چھوڑ کے جس دن سے سعید، تم گئے ہو یہ وطن چھوڑ کے جس دن سے سعید، ایک اداسی در و دیوار پہ چھائی ہوئی ہے، عشق میں عالم تفریق نہیں ہوتا میاں، تم نے اس دشت میں دیوار اٹھائی ہوئی.
بہت خوب.
یہ غزل میں اور سناتا ہوں آپ کو.
جی جی.
کام مشکل تھا مگر چھوڑ آیا، کام مشکل تھا مگر چھوڑ آیا، میں محبت کا نظر چھوڑ آیا، خواب تو زیادہ سفر ہوتے ہیں، خواب تو زیادہ سفر ہوتے ہیں، اور میں زیادہ سفر چھوڑ آیا، خواب تو زیادہ سفر ہوتے ہیں، اور میں زیادہ سفر چھوڑ آیا، آشیاں میں غم ہجرت کا نشاں، ایک ٹوٹا ہوا پر چھوڑ آیا، آشیاں میں غم ہجرت کا نشاں، ایک ٹوٹا ہوا پر چھوڑ آیا، خود کو لے آیا میں اس منظر سے، اور وہاں دیدے تر چھوڑ آیا، لو بجاتا تو یہ دن کا باتے، لو بجاتا تو یہ دن کا باتے، رات کی تیخ پہ تھر چھوڑ آیا، ایک دہلیز پہ کچھ پھول دھرے، ایک دریچے میں سحر چھوڑ آیا، خواب تو زیادہ سفر ہوتے ہیں، اور میں زیادہ سفر چھوڑ آیا.
آپ جناب مبشر سعید سے ان کی غزلیں سن رہے ہیں.
دل کی دنیا پہ حکومت ہے پرانی دل کی، ہر محبت کی کہانی ہے کہانی دل کی، ہم تیرے دل سے نکل کر بھی تیرے دل میں ہیں، ہم تیرے دل سے نکل کر بھی تیرے دل میں ہیں، اس کو کہتے ہیں میاں نقل مکانی دل کی، یہ جو ہم لوگ ہیں چاہت کے نوازے ہوئے لوگ، بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں زبانی دل کی، یہ جو ہم لوگ ہیں چاہت کے نوازے ہوئے لوگ، بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں زبانی دل کی، زندگی تجھ سے یہی ایک گلا ہے تو نے، زندگی تجھ سے یہی ایک گلا ہے تو نے، ساتھ رہ کر بھی کوئی بات نہ جانے دل کی، رات تو رات یہاں چاند بھی ہنستا ہے سعید، رات تو رات یہاں چاند بھی ہنستا ہے سعید، جب سناتا ہوں اسے رام کہانی دل، ہم تیرے دل سے نکل کر بھی تیرے دل میں ہیں، اس کو کہتے ہیں میاں نقل مکانی دل. پھر میں تین شعر سنانا چاہتا ہوں.
جی
جی. مجھے پرسنلی بہت اچھے لگتے ہیں اور لوگوں نے بہت پیار کیا ان شعروں پہ، تو وہ میں سناتی جانا چاہوں گا.
جی بہتر.
ہاتھ میں ہاتھ لیے پھرتے ہیں ہم تجھے ساتھ لیے پھرتے، باندھ کر ایک دیے کی لو میں، باندھ کر ایک دیے کی لو میں، ہجر کی رات لیے پھرتے ہیں. اور آخری شعر ہے کہ مرنے والوں کو کہاں دفن کیا، مرنے والوں کو کہاں دفن کیا، ہم انہیں ساتھ لیے پھرتے.
کلام شاعر بزبان شاعر، اس عنوان کے تحت آپ نے جناب مبشر سعید سے ان کا منتخب کلام سنا. اور اب پیش ہے ہمارا مستقل سلسلہ تفہیم غالب. آج ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی غزل نمبر
207 کی انگریزی اور اردو میں تشریح کر رہے ہیں۔
غالب کی غزل نمبر 207 آپ کے سامنے پیش ہے۔ یہ غزل غالب نے 1816 میں تحریر کی۔ اس میں چار اشعار ہیں، اور اس غزل کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں طرح طرح سے محبوب پہ انہوں نے طنز کیا ہے، کافی مشکل تراکیب استعمال کی ہیں، اور یہ ان غزلوں میں شامل ہے جن کی شرح آج تک 200 سال کے بعد بھی لوگ کرنے میں مصروف ہیں، اور اس کا سرا جو ہے ان کو اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ تو کہتے ہیں کہ زبسک مشق تماشا جنوں علامت ہے، کشاد و بست مجا سی لیے ندامت ہے، ٹو کیپ لکنگ اراؤنڈ سو مچ از اے سائن آف انسینٹی، دا فلٹرنگ آف دا آئی لیشز از اے سلیپ آف ریگریٹ۔ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جستجو میں ہر طرف اپنی نگاہ دوڑاتے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کائنات میں جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں، کیسے آئی ہیں، ان کے کیا مطلب ہے۔ جستجو جو ہے نگاہ کی، اس پہ یہاں طنز ہے کہ اس کو ہر طرف دوڑانا جو ہے وہ دیوانگی کی علامت ہے۔ اب وہ دیوانہ ہیں اس لیے وہ دیکھ رہا ہے ہر طرف، یا ہر طرف دیکھ رہا ہے وہ ندامت ہے۔ اب دیکھیے اس کو انہوں نے کس طرح سے بتایا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کو تو ہماری جو پلکیں جو ہیں وہ کھلتی اور بند ہوتی ہیں، تو اس کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو پلکیں ٹکراتی ہیں وہ ایک طرح سے ہمارے منہ پہ تماچا مار رہی ہیں، ہماری اس نادانی اور دیوانگی کے اوپر کہ ہم ہر طرف کیوں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے ہم کو کہ اس کا راز جو ہے وہ ہم پہ افشاں نہیں ہو سکتا، پھر بھی ہم ہر طرف جستجو میں مشغول لگتے ہیں اپنی نگاہ کو۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا مشکلات ہیں غزل میں، آپ نے ملاحظہ کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ نہ جانوں کیوں کہ مٹے داغ تان بد عہدی، تجھے کہ آئے نہ بھی ورتائے ملامت ہے، نو ٹیلنگ ہاؤ دا برانڈنگس آف دا ٹانس آف بروکن پرومس وڈ بی ریزڈ وین ٹو یو ایون دا مرر از اے ورلڈ پول آف ریپروچ۔ پہلے تو کہتے ہیں کہ تان تم پہ ہے بد عہدی کا، وہ کس طرح سے مٹے؟ تمہارا تو عالم یہ ہے کہ جب تم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہو تو پھر ناراض ہو جاتے ہو اس بات سے کہ اس میں میری شکل کیوں دکھائی دے رہی ہے۔ یا اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، جب اپنے آپ کو بناتے سنوارتے ہو آئینے میں دیکھ کے، جب تمہیں اپنی خوشنودی کا اتنا احساس ہے تو پھر تم یہ کیسے برداشت کرو گے کہ تم پہ کوئی الزام لگا ہے بد عہدی کا، اور تم اس کو ایکسیپٹ کر لو اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرو اس داغ کو مٹانے کی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ محبوب اتنا مشغول ہے اپنے آپ میں کہ اس کو اس بات کا احساس ہونا ناممکن ہے کہ اس نے کسی سے بد عہدی کی ہے، کیونکہ اس کو اپنی خوشنمائی اور اپنی خوشنودی اتنی پسند و مقبول ہے کہ وہ کوئی اور رائے اس کے بارے میں سننے کو تیار نہیں ہے۔ پہ کہتے ہیں پیچ و تاب حوث سل کے عافیت مت توڑ، نگاہ عجز سرے رشتہ سلامت ہے، ان دا ٹوسٹنگ اینڈ ٹرننگ آف ڈیزائر بریک ناٹ دا تھریڈ آف سیفٹی، دا گیز آف ہیوملٹی از دا لیڈ اینڈ آف دا تھریڈ آف پروٹیکشن۔ بات یہ ہے کہ حوث میں، اس کے مشغول ہونے میں، اس میں انوالو ہونے میں آپ کی عافیت جو ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ جب کسی چیز کی حوث کرتے ہیں آپ، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو اپنی زندگی تباہ کر لیتے ہیں۔ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ ہرس و حوث کو چھوڑ میاں کیوں دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نظارہ۔ جس طرح سے نذیر اکبر آبادی نے کہا تو لفظ تھا نقارہ، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارہ۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ حوث کی جو تلاش ہے اس میں اپنی عافیت جو ہے وہ تم چھوڑ دو گے۔ اصل میں ہے کہ جو عجز ہے وہی وہ سرا ہے جو ہماری عافیت کو سنوار سکتا ہے، اور اگر اس سے ہاتھ چھوڑ دیا اس سرے سے تو پھر عافیت اور سلامت جو ہے وہ بھی ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ وفا مقابل و دعوائے عشق بے بنیاد، جنون ساختہ و فصل گل قیامت ہے، فیتھفلنس از کنفرنٹنگ اینڈ دا کلیم آف پیشن از وداؤٹ فاؤنڈیشن، اے پرٹینشیس فرینزی اینڈ دا پیشن آف دا روز اٹس اے ڈوم ڈے. نشاندہی کی گئی ہے رقیب کی طرف کہ اس کا دعویٰ اس جو ہے وہ بے بنیاد ہے, اور وفا جو ہے اس کا مقابلہ جو ہے وہ بہت سخت ہے. وفا کرنا جو ہے وہ رقیب کے بس کی بات نہیں ہے. تو بظاہر تو وہ جب بہار کا موسم ہے, پھول کھلے ہوئے ہیں, تو وہ اپنی دیوانگی دکھانے کے لیے کہ وہ جس عشق میں مبتلا ہے اپنا گریبان چاک کر رہا ہے, لیکن کہنا یہ چاہ رہے ہیں غالب کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ جو واقعی عشق میں مبتلا ہیں ان کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہوتا کہ گریبان چاک کر کے نکل جائیں. یہ تو رقیب کے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی دیوانگی کا اظہار کرے, کیونکہ یہ دیوانگی اس کے دل سے نہیں آ رہی, وہ صرف ایک طرح سے بظاہر اپنے آپ کو دیوانہ دکھا رہا ہے عشق کا. تو اس کے لیے بڑا مشکل ثابت ہو رہا ہے کہ وہ اپنی دیوانگی کا اظہار کر سکے, اس لیے کہ جب مقابلہ ہے وفا سے, اور اگر عشق جو ہے وہ حقیقی نہ ہو تو پھر کوئی اظہار کرنا اس کا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو آپ نے دیکھا کہ اس چھوٹی غزل میں, مختصر غزل میں جس میں صرف چار اشعار تھے, کس قدر مشکل سے غالب نے ہم کو بتائیں اپنے ان ذہنی مزاج کو جو اس غزل میں شامل ہے. کہتے ہیں کشاد و بست مجاسی لیے ندامت ہے, اب پلکوں کا جھپکنا اگر ہمارے منہ پہ تماچا مارنے کے قابل ہے, تو یہ خیال جو ہے وہ نادر ہے اور اتنا مختلف ہے, اور یہی غالب کی شاعری خاص کر ان کی غزلیات کا ایک خاص حصہ ہے.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 207 کی تشریح اور تفہیم ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے, وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
اور اب آخر میں پیش ہے سعادت حسن منٹو کا ایک معروف افسانہ نیا سال. سنا رہے ہیں خالد حمید.
کیلنڈر کا آخری پتہ جس پر موٹے حروف میں 31 دسمبر چھپا ہوا تھا, ایک لمحے کے اندر اس کی پتلی انگلیوں کی گرفت میں تھا. اب کیلنڈر ایک ٹن مون درخت سا نظر آنے لگا جس کی ٹہنیوں پر سے سارے پتے خزاں کی پھونکوں نے اڑا دیے ہوں. دیوار پر آویزاں کلاک ٹک ٹک کر رہا تھا. کیلنڈر کا آخری پتہ جو 1.5 مربع انچ کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا, اس کی پتلی انگلیوں میں یوں کانپ رہا تھا گویا سزائے موت کا قیدی پھانسی کے سامنے کھڑا ہو. کلاک نے 12 بجائے. پہلی ضرب پر انگلیاں متحرک ہوئیں اور آخری ضرب پر کاغذ کا وہ ٹکڑا ایک ننی سی گولی بنا دیا گیا. انگلیوں نے یہ کام بڑی بہرحمی سے کیا, اور جس شخص کی یہ انگلیاں تھیں اور بھی زیادہ بہرحمی سے اس گولی کو نگل گیا. اس کے لبوں پر ایک تیزابی مسکراہٹ پیدا ہوئی اور اس نے خالی کیلنڈر کی طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھا اور کہا, میں تمہیں کھا گیا ہوں, بغیر چبائے نگل گیا ہوں. اس کے بعد ایک ایسی قہقہے کا شور بلند ہوا جس میں ان توپوں کی گونج دب گئی جو نئے سال کے آغاز پر کہیں دور داغی جا رہی تھی. جب تک ان توپوں کا شور جاری رہا, اس کے سوکھے ہوئے حلق سے قہقہے آتشین لاوے کی طرح نکلتے رہے. وہ بہت خوش تھا, بہت خوش. یہی وجہ تھی کہ اس پر دیوانگی کا عالم طاری تھا. اس کی مسرت آخری درجے پر پہنچی ہوئی تھی. وہ سارے کا سارا ہنس رہا تھا مگر اس کی آنکھیں رو رہی تھیں, اور جب اس کی آنکھیں ہنستی تو آپ اس کے سکڑے لبوں کو دیکھ کر یہی سمجھتے کہ اس کی روح کسی نہایت ہی سخت عذاب میں سے گزر رہی ہے. بار بار وہ نعرہ بلند کرتا, میں تمہیں کھا گیا ہوں, بغیر چبائے نکل گیا ہوں. ایک ایک کر کے 366 دنوں کو لیپ دن سمیت خالی کیلنڈر اس کے اس عجیب و غریب دعوے کی تصدیق کر رہا تھا۔ آج سے ٹھیک 4 برس پہلے جب وہ اپنے کاندھوں پر مصیبتوں کا پہاڑ اٹھا کر اپنی روٹی آپ کمانے کے لیے میدان میں نکلا تو کتنے آدمیوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا، کتنے لوگ اس کی ہمت پر زیر لب ہنستے تھے، مگر اس نے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی تھی، اور اب اسے کسی کی کیا پرواہ تھی، اس کو صرف اپنے آپ سے غرض تھی اور بس۔ دوسروں کی جنت پر وہ ہمیشہ اپنی دوزخ کو ترجیح دیتا رہا تھا اور اب بھی اسی چیز پر پابند تھا۔ وہ ان دنوں گدھوں کی سی مشقت کر رہا تھا، کتوں سے بڑھ کر ذلیل زندگی بسر کر رہا تھا، مگر یہ چیزیں اس کے راستے میں حائل نہ ہوتی تھیں۔ کئی بار اسے ہاتھ پھیلانا پڑا، اس نے ہاتھ پھیلایا لیکن ایک شان کے ساتھ۔ وہ کہا کرتا تھا، یہ سب بھکاری جو سڑکوں پر جھولیاں پھیلائے اور کشکول بڑھائے پھرتے رہتے ہیں، گولی مار کر اڑا دینے چاہیے۔ بھیک لے کر یہ ذلیل کتے شکر گزار نظر آتے ہیں، حالانکہ انہیں شکریہ گالیوں سے ادا کرنا چاہیے۔ جو بھیک مانگتے ہیں وہ اتنے لعنتی نہیں جتنے کہ یہ لوگ جو دیتے ہیں دان پن کے طور پر۔ جنت میں ایک ٹھنڈی کوٹھڑی بک کرانے والے سوداگر، اس کو کئی مرتبہ روپے پیسے کی امداد حاصل کرنے کی خاطر شہر کے دھن والوں کے پاس جانا پڑا۔ اس نے ان دولت مندوں سے امداد حاصل کی، ان کی کمزوریاں انہیں کے پاس بیچ کر، اور اس نے یہ سودا کبھی اناڑی دکاندار کی طرح نہیں کیا۔ آپ شہر کی صحت کے محافظ مقرر کیے گئے ہیں، لیکن درحقیقت آپ بیماریاں فراہم کرنے کے ٹھیکیدار ہیں۔ حکومت کی کتابوں میں آپ کے نام کے سامنے ہیلتھ آفیسر لکھا جاتا ہے، مگر میری کتاب میں آپ کا نام امراض فروشوں کی فہرست میں درج ہے۔ پرسوں مارکیٹ میں آپ نے سنگتروں کے 200 ٹوکرے پاس کر کے بھجوائے، جو طبی اصول کے مطابق صحت عامہ کے لیے سخت مضر تھے۔ 10 روز پہلے آپ نے قریباً 2000 کیلوں پر اپنی آنکھیں بند کر لیں، جن میں سے ہر ایک ہیزے کی پڑیا تھا، اور آج آپ نے اس بوسیدہ اور غلیظ عمارت کو بچا لیا جہاں بیماریاں پرورش پاتی ہیں، اور اسے عام طور پر آگے کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی تھی، اس لیے کہ اس کا سودا بہت کم گفتگو ہی سے طے ہو جاتا تھا۔ وہ ایک سستے اور بازاری قسم کے اخبار کا ایڈیٹر تھا، جس کی اشاعت 200 سے زیادہ نہ تھی، دراصل وہ اشاعت کا قائل ہی نہ تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں بے وقوف ہیں، اور جو لوگ اخبار پڑھ کر اس میں لکھی باتوں پر یقین کرتے ہیں سب سے بڑے بے وقوف ہیں۔ جن لوگوں کی اپنی زندگی ہنگامے سے پور ہو، ان کو ان چھپے ہوئے چیتھڑوں سے کیا مطلب؟ وہ اخبار اس لیے نہیں نکالتا تھا کہ اسے مضامین لکھنے کا شوق تھا، یا وہ اخبار کے ذریعے سے شہرت حاصل کرنا چاہتا تھا، نہیں، بالکل نہیں۔ 1-2 گھنٹے کی مصروفیت کے سوا جو اس کے اخبار کی اشاعت کے لیے ضروری تھی، وہ اپنا بقایا وقت ان خوابوں کی تعبیر دیکھنے میں گزارا کرتا تھا جو ایک زمانے سے اس کے ذہن میں موجود تھے۔ وہ اپنے لیے ایک ایسا مقام بنانا چاہتا تھا جہاں اسے کوئی نہ چھیڑ سکے، جہاں وہ اطمینان حاصل کر سکے، خواہ وہ 2 سیکنڈ ہی کا کیوں نہ ہو۔ جنگ کے میدان میں فتح برلب گور ہی نصیب ہو، مگر ہو ضرور، اور اگر شکست ہو جائے، پٹنا پڑے، تو بھی کیا حرج ہے، شکست کھائیں گے لیکن فتح حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ موت ان کی ہے جو موت سے ڈر کر جان دیں، اور جو زندہ رہنے کی کوشش میں موت سے لپٹ جائیں، زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، کم از کم اپنے لیے۔ دنیا اس کے خلاف تھی، جو شخص بھی اس سے ملتا تھا اس سے نفرت کرتا تھا، وہ خوش تھا، نفرت میں محبت سے زیادہ تیزی ہوتی ہے۔ اگر سب لوگ مجھ سے محبت کرنا شروع کر دیں تو میں اس پہیے کی مانند ہو جاؤں جس میں اندر باہر اوپر نیچے سب جگہ تیل دیا گیا ہو۔ میں کبھی اس گاڑی کو آگے نہ دھکیل سکوں گا جسے لوگ زندگی کہتے ہیں۔ قریب قریب سب اس کے خلاف تھے، اور اپنے ان مخالفین کی طرف یوں دیکھا کرتا تھا گویا وہ موٹر کے انجن میں لگے ہوئے پرزوں کو دیکھ رہا ہے، یہ کبھی ٹھنڈے نہیں ہونے چاہیے، اور اس نے اب تک ان کو ٹھنڈا نہ ہونے دیا تھا۔ وہ اس الاؤ کو جلائے رکھتا تھا جس پر وہ ہاتھ تاپ کر اپنا کام کیا کرتا تھا۔ جس روز وہ اپنے مخالفین میں کسی نئے آدمی کا اضافہ کرتا تو اپنے دل سے کہا کرتا تھا، آج میں نے الاؤ میں ایک اور سوکھی لکڑی جھونک دی ہے جو دیر تک جلتی رہے گی۔ اس کے ایک مخالف نے جلسے میں اس کے خلاف بہت زہر رگلا، اس کو بہت برا بھلا کہا، حتیٰ کہ اسے ننگی گالیاں بھی دیں۔ اس کے مخالف کا خیال تھا کہ یہ سب کچھ سن کر اسے نیند نہ آئے گی، مگر اس کے برعکس وہ تو اس روز معمول کے خلاف بہت آرام سے سویا، اور اسے خود ساری رات آنکھوں میں کاٹنا پڑی۔ شب بھر اس کا ضمیر اسے ستاتا رہا، حتیٰ کہ صبح اٹھ کر وہ اس کے پاس آیا اور بڑی ندامت بھرے لہجے میں اس سے معذرت طلب کی۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے آپ جیسے بلند اخلاق انسان کو برا بھلا کہا، گالیاں دیں۔ دراصل میں نے یہ سب کچھ بہت جلد بازی میں کیا، سوچے سمجھے بغیر، مجھے اکسایا گیا تھا۔ میں اپنے کیے پر نادم ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں گے، مجھ سے سخت غلطی ہوئی۔ بلند اخلاق، اسے اس لفظ اخلاق سے بہت چڑ تھی۔ اخلاق، رخ انسانیت کا غازہ، اخلاق اخلاق اخلاق، یعنی چہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو کی بے معنی گردان، انسان کی آزادانہ سرگرمیوں پر بیٹھایا ہوا سینسر۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کے کمزور دل مخالف نے جھوٹ بولا ہے، مگر نہ معلوم اس کے دل میں غصہ کیوں نہ پیدا ہوا۔ بخلاف اس کے، اسے ایسا محسوس ہوا کہ جو شخص اس کے سامنے بیٹھا معافی مانگ رہا ہے، اس کی کوئی نہایت ہی عزیز سے فنا ہو گئی ہے۔ وہ غایت درجہ بے رحم تصور کیا جاتا تھا، اور اصل میں وہ تھا بھی بے رحم۔ نرم و نازک جذبات سے اس کا سینہ بالکل پاک تھا، مگر اس پتھر پر اسے کوئی چیز رینگتی ہوئی نظر آئی۔ اسے اس شخص پر رحم آنے لگا۔ آج تم روحانی طور پر مر گئے ہو، اور مجھے تمہاری اس موت پر افسوس ہے۔ یہ سن کر اس کے مخالف کو پھر گالیاں دینا پڑی، مگر اس کے کانوں تک کوئی آواز نہ پہنچ سکی۔ مدت ہوئی وہ اس کو کسی دور دراز قبرستان میں دفن کر چکا تھا۔ چار برس سے وہ اسی طرح جی رہا تھا، زبردستی، دنیا کی مرضی کے خلاف۔ بہت سی قوتیں اس کو پسپا کر دینے پر تلی رہتی تھیں، مگر وہ اپنے وجود کا ایک ذرہ بھی جنگ کے بغیر ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ جنگ جنگ جنگ، ہر مخالف قوت کے خلاف جنگ، رحم و ترحم سے نا آشنائی، عشق و محبت سے پرہیز، امید خوف اور استقبال سے بیگانگی، اور پھر جو ہو سو ہو۔ چار برس سے وہ زمانے کی تیز و تند ہوا میں ایک تناور اور مضبوط درخت کی طرح کھڑا تھا۔ موسموں کے تغیر و تبدل نے ممکن ہے اس کے جسم پر اثر کیا ہو، مگر اس کی روح پر ابھی تک کوئی چیز اثر انداز نہ ہو سکی تھی۔ وہ ابھی تک ویسی ہی تھی جیسے کہ آج سے چار برس پہلے تھی، فولاد کی طرح سخت۔ یہ سختی قدرت کی طرف سے عطا نہیں کی گئی تھی، بلکہ خود اس نے پیدا کی تھی۔ وہ کہتا تھا، نرم و نازک روح کو اپنے سینے میں دبا کر تم زمانے کی پتھریلی زمین پر نہیں چل سکو گے۔ جو پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر کاٹنا چاہے، اسے پاگل خانے میں بند کر دینا چاہیے۔ شاعرانہ خیالات کو اس نے اپنے دماغ میں کبھی داخل نہ ہونے دیا تھا، اور اگر کبھی کبھار غیر ارادی طور پر وہ اس کے دماغ میں پیدا ہو جاتے تھے، تو وہ ان حرامی بچوں کا فوراً گلا گھونٹ دیا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، میں ان بچوں کا باپ نہیں بننا چاہتا جو میرے کاندھوں کا بوجھ بن جائے۔ اس نے اپنے ساز حیات سے ساری تربیں اتار دی تھیں، اس نے اس میں سے وہ تمام تار نوچ کر باہر نکال دیے تھے جن میں سے نرم و نازک سر نکلتے ہیں۔ زندگی کا بس ایک راگ ہے، اور وہ ہے رجس، جو آگے بڑھنے، حملہ کرنے، مرنے اور مارنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے سوا باقی تمام راگنیاں فضول ہیں، جو اعضا پر تھکاوٹ تھاری کرتی ہیں۔ اس کا دل شباب کے باوجود عشق و محبت سے خالی تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے سے ہزارہا خوبصورت لڑکیاں اور عورتیں گزر چکی تھیں، مگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اس کے دل پر اثر نہ کیا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، اس پتھر میں عشق کی جونک نہیں لگ سکتی. وہ اکیلا تھا، بالکل اکیلا، کھجور کے اس درخت کے مانند جو کسی تپتے ہوئے ریگستان میں تنہا کھڑا ہو، مگر وہ اس تنہائی سے کبھی نہ گھبرایا تھا. دراصل وہ کبھی تنہا رہتا ہی نہ تھا. جب میں کام میں مشغول ہوتا ہوں تو وہی میرا ساتھی ہوتا ہے، اور جب میں اس سے فارغ ہو جاتا ہوں تو میرے دوسرے خیالات و افکار میرے گرد و پیش جمع ہو جاتے ہیں. میں ہمیشہ اپنے دوستوں کے جم گھٹے میں رہتا ہوں. وہ اپنے دن یوں بسر کرتا تھا جیسے آم کھا رہا ہو. شام کو جب وہ بستر پر دراز ہوتا تھا تو ایسا محسوس کیا کرتا تھا کہ اس نے دن کو چوسی ہوئی گٹھلی کے مانند پھینک دیا ہے. اگر آپ اس کے کمرے کی ایک دیوار ہوتے تو کئی بار آپ کے ساتھ یہ الفاظ ٹکراتے جو کبھی کبھی سوتے وقت اس کی زبان سے نکلا کرتے تھے. آج کا دن کتنا کھٹا تھا. اس برس کے ٹوکرے میں اگر بقایا دن بھی اسی قسم کے ہوئے تو مزہ آ جائے گا. اور راتیں خواہ تاریک ہوں یا منور، اس کی نظر میں داشتائیں تھیں جن کو وہ روز طلوع آفتاب کے ساتھ ہی بھول جاتا تھا. چار برس سے وہ اسی طرح زندگی بسر کر رہا تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک اونچے چبوترے پر بیٹھا ہے، ہاتھ میں ہتھوڑا لیے. زمانے کا آہنی فیتا اس کے سامنے سے گزر رہا ہے، اور وہ اس فیتے پر ہتھوڑی کی ضربوں سے اپنا ٹھپا لگائے جا رہا ہے. ایک دن جب گزرنے لگتا ہے تو وہ فیتے کو تھوڑی دیر کے لیے تھام لیتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر کہتا ہے، اب جاؤ، میں تمہیں اچھی طرح استعمال کر چکا ہوں. بعض لوگوں کو افسوس ہوا کرتا ہے کہ ہم نے فلاں کام فلاں وقت پر کیوں نہیں کیا، اور یہ پچھتاوا وہ دیر تک محسوس کیا کرتے ہیں، مگر اسے آج تک اس قسم کا افسوس یا رنج نہیں ہوا. جو وقت سوچنے میں ضائع ہوتا ہے وہ اس سے بغیر سوچے سمجھے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیا کرتا تھا، خواہ انجام کار اسے نقصان ہی کیوں نہ پہنچے. اگر سوچ سمجھ کر چلنے ہی میں فائدہ ہوتا تو ان پیغمبروں اور نیکوکاروں کی زندگی تکلیفوں اور ناکامیوں سے بھری ہوئی ہرگز نہ ہوتی، جو ہر کام بڑے غور و فکر سے کیا کرتے تھے. اگر سوچ بچار کے بعد بھی نقصان ہو یا ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے تو کیا اس سے یہ بہتر نہیں ہے کہ غور و فکر میں پڑنے کے بغیر ہی نتائج کا سامنا کر لیا جائے؟ اسے ان چار برسوں میں ہزارہا ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑا تھا. صرف منہ ہی نہیں بلکہ ان کو سر سے پیر تک دیکھنا پڑا تھا، مگر وہ اپنے اصول پر اسی طرح قائم تھا جس طرح تند لہروں میں ٹھوس چٹان کھڑی رہتی ہے. آج رات 12 بجے کے بعد نیا سال اس کے سامنے آ رہا تھا، اور پرانے سال کو وہ ہضم کر گیا تھا بغیر ڈکار لیے. نئے سال کی آمد پر وہ خوش تھا، جس طرح اکھاڑے میں کوئی نامور پہلوان اپنے نئے مد مقابل کی طرف خم ٹھوک کر بڑھتا ہے، اسی طرح وہ نئے سال کے مقابلے میں اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر کھڑا ہو گیا تھا. اب وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا، میں تم جیسے چار پہلوانوں کو پچھاڑ چکا ہوں، اب تمہیں بھی چاروں شانے چیت گرا دوں گا. جی بھر کر خوشی منانے کے بعد وہ نئے کیلنڈر کی طرف بڑھا جو میلی دیوار پر اوپر کی طرف سمٹ رہا تھا. تاریخ نما سے اس نے اوپر کا کاغذ ایک جھٹکے سے علیحدہ کر دیا اور کہا، ذرا نقاب ہٹاؤ تو دیکھوں تمہاری شکل کیسی ہے. میں ہوں تمہارا آقا، تمہارا مالک، تمہارا سب کچھ. یکم جنوری کی تاریخ کا پتا اریاں ہو گیا. ایک قہقہہ بلند ہوا اور اس نے کہا، کل رات تم فنا کر دیے جاؤ گے.
نیا سال، سعادت حسن منٹو کے افسانے کو خالد حمید سنا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر.